الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكر ذاكرون آج کل دن چھوٹے ہو چکے ہیں اور راتیں بڑی ہو گئی ہیں, اسی مناسبت سے یہ آیات پڑھی ہیں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت جس سے ہم ان ایام میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ تہجد کی نعمت ہے. روایات میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں نیک لوگوں کی نماز عطا فرمائے. یہ نیک لوگوں کی نماز سے کیا مراد ہے؟ تہجد. تو یہ اگر کوئی چھوٹی دعا ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے خوش ہوتے تھے اس کو ایسی چھوٹی دعا نہ دیتے. یہ بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. آج 15 نومبر ہے نا, 15. آج 5:29 پر صبح صادق تھا اور صبح صادق کا وقت آج 5:29 پر تھا اور کل 5:30 پر ہے 16 نومبر, یعنی 5:30 فجر کا وقت شروع ہوگا, اس سے پہلے پہلے تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز ہو رہی ہے 7:45 اور کچھ جگہوں پر 7:30 بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ مدرسے کا نظم ہوتا ہے اس لیے ہم 7:45 سے نیچے نہیں لا سکتے. بہرحال 7:45 بھی اگر کوئی نماز پڑھے 8:15 تک وہ عشاء سے فارغ ہو جائے, اور مغرب کا رات کا کھانا ویسے بھی مغرب کے بعد کھانا چاہیے, عشاء کے بعد نہیں کھانا چاہیے. مغرب کا رات کا کھانا ہم پہلے ہی کھا لیں اور رات کو جلدی سو جائیں. نو بجے تک بہت سے بہت آدمی سو جائے, 9:15 تک, 9:30 تک بھی سو جائے تو بھی اس کی نیند پوری ہو جائے گی. بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں اگر 10 بھی کوئی سوئے تو 6 کی نیند پوری ہو جائے گی. رات کو اگر کوئی 10 بھی سوتا ہے تو 6 کی اس کی نیند پوری ہو جائے گی. 4 وہ آرام سے اٹھ کر 1.5 تہجد کے میں عبادت کر سکتا ہے. اس میں وہ تلاوت کر لے, نمازیں پڑھ لے, بہت کچھ اعمال, دعائیں کر سکتا ہے, تسبیحات پڑھ سکتا ہے. 1.5 اس کے پاس موجود ہے. 5:30 کہیں جا کر پھر فجر کا وقت شروع ہوگا اور تہجد کا وقت ختم ہوگا. تو میرے دوستو, یہ ایام ہیں جو چند مہینوں کے بس تھوڑے کچھ گنے چنے ایام ہیں جن میں ہم اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہذا اپنا نظم اپنا نظام الاوقات ایسا بنائیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں, جلدی سو جائیں, گناہوں سے اجتناب کریں. تہجد کے اہتمام میں تقویٰ کو بہت بڑا دخل ہے. تقویٰ سے رہنے سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا. نیکی کا ایک انعام یہ ہے کہ اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اور برائیوں کا یہ وبال ہے کہ اور برائیاں کرنی پڑتی ہیں. ایک برائی کے بعد 10 برائیاں اور کرنی پڑتی ہیں, 10 گناہ اور کرنے پڑتے ہیں اس کو. ایک گناہ کرنے کے بعد ایک جھوٹ بولا تو اور کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے, ایک گناہ کیا تو اور کئی گناہ کرنے پڑ جائیں گے. لہذا یہ گناہوں کا جس طرح وبال ہے, نیکیوں کا بھی فائدہ ہے. ایک نیکی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. لہذا یہ بڑے قیمتی ایام ہیں, اور ابھی تو اور زیادہ وقت, مزید بعض جگہوں پہ 7:45 تک فجر کی نماز ہوتی ہے, 6:40 پر ہوتی ہے, تو اور زیادہ طویل ہوگا یہ تہجد کا وقت, اور آسانی پیدا ہوگی, ابھی اور آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم ابھی سے عادت ڈالیں, سردیوں میں عادت ڈال لیں, گرمیوں میں بھی انشاءاللہ پھر عادت نہیں چھوٹے گی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تہجد کے اہتمام کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اعلیٰ درجہ بے شک یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے, کم سے کم 2 رکعت پڑھی جائے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں. اگر کوئی نہیں اٹھ پاتا تو بستر پر لیٹے ہی آنکھ اس کی کھل جائے, بستر پر لیٹے ہی وہ دعائیں کر لے, تسبیحات پڑھ لے, تو یہ بھی تہجد گزار ہو جائے گا. کچھ استغفار کر لے, 3 مرتبہ استغفر اللہ ہی پڑھ لے. صرف 3 مرتبہ اگر کسی نے استغفر اللہ پڑھ لی, یہ بھی تہجد گزار ہو گیا. جب اللہ نے اتنی آسانی رکھی ہے تو اس سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ لیجئے, اٹھ کر وضو کیجئے, مصلی پہ کھڑے ہو جائیے, نماز پڑھیے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا اہتمام کر لیجئے, کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیجئے, 4-8, مزید اللہ توفیق دیا مزید پڑھ لیجئے, کچھ قرآن کی تلاوت کر لیجئے. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شروع کے زمانے میں تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر میں لپٹنے والے, اٹھئے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو قیام, ساری رات قیام کیجئے مگر تھوڑی سی رات, سوائے تھوڑی سی رات کے باقی تمام رات قیام میں گزاریے. اور دن میں بھی ایسا نہیں کہ فارغ ہوں, ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں لوگوں کے سمندر میں تیریے, ان کو دعوت دیجئے, دین کی طرف بلائیے. رات کو یہ کام کیجئے کہ تھوڑی سی رات تو آپ رہنے دیجئے, اس میں آرام کر لیجئے, باقی ساری رات آپ اللہ کے سامنے, اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات کر لیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے, تھوڑا سا کم, او انقص منہ قلیلا, تھوڑا سا کم کر لیجئے آدھی رات سے, او زد علیہ, یا اس کے اوپر بڑھا لیجئے, اور کیجئے کیا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجئے، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجئے، بس یہ کام کیجئے. معلوم ہوا تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت تہجد میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کو اے نبی تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، تہجد کے ساتھ اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ قریب ہے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دیں گے. اب تہجد پڑھیے. معلوم ہوا بلند مقامات طے کرنے کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، جو رات کو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا یعنی تہجد نہیں پڑھتا وہ کاملین میں سے نہیں ہے، کمال درجے کو جو پہنچے ہوئے ان میں سے نہیں ہے. تو ابتدائے زمانہ میں، اسلام کی ابتدا میں تہجد کو فرض قرار دیا گیا اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے بالوں کو ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ اگر ہم گرنے لگیں نیند کی غلبے کی وجہ سے تو ہمیں یہ بال ہمارے جب کھینچیں گے تو اس سے ہم نیند سے بیدار ہوں. بالوں کو ستونوں سے باندھا ہوا تھا. اس درجے تہجد کا اہتمام، یہاں تک کہ جب ان کے پیروں میں سوجن رہنے لگی، ورم آنے لگا، تو اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللیل یقوم اللیل حتی ترم قدماہ، یہاں تک کہ آپ اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا. حتی تورمت قدماؤ، یہ الفاظ بھی ہیں ایک روایت میں، حتی تورمت قدماؤ، مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے طویل قیام کی وجہ سے. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نے میرے سامنے تہجد کی نیت باندھی، تہجد کی نماز شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کی، میں سمجھا آپ سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے. آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھی اور آگے سورہ آل عمران شروع کر دی. تو وہ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ آل عمران کر کے رکوع فرمائیں گے، پھر آگے اور آگے سورت شروع کر دی. یا اللہ، تین تین سورتیں، چار چار سورتیں، پانچ پانچ پاروں کی ایک ایک رکعت ہوتی تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور ایسے نہیں ترتیل کے ساتھ ہوتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر خوب غنے اور مت کے ساتھ، صفات کے ساتھ. ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حضرت علی فرماتے ہیں ترتیل کی تعریف یہ ہے، تجوید الحروف، جوز یجوید، تجوید کے معنی ہوتے ہیں بنانا، سنوارنا، سنگھار کرنا. مطلب یہ ہے کہ حروف کو ان کی صفات کے ساتھ بنا کر، سنوار کر، خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ فو کی جگہ تا پڑ دیا، فوت کی جگہ سین پڑ دیا، سارا اس کا حسن ہی ختم ہو گیا. تو یہ بنا سنوار کر پڑھنا یہ تجوید کہلاتا ہے، جوود یجوید تجوید. اور وہ معرفت الوقوف، دوسری چیز جو ترتیل میں داخل ہے، ایک تو حروف کو اچھی طرح نکال کے پڑھنا، جہاں سے نکالنا چاہیے وہاں سے نکالنا، خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اور نمبر دو جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں کا وہاں کی پہچان حاصل کرنا، کہاں ٹھہرنا چاہیے قرآن کریم میں اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے. فرمایا ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے. معلوم ہوا یہاں تک لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہاں پہ وقف کر لیا. ونحن اور سانس بھی توڑا وقف کر کے اب پڑھ رہے ہیں ونحن اغنیاء. پوچھیں ذرا علماء سے، مفتی حضرات سے، اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے اس کا ایمان خطرے میں ہے. اگر جان بوجھ کے کریں، تو یہاں پر یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، وہ مقامات، ان کا علم حاصل کرنا کہ کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے قرآن کریم میں اور کہاں ٹھہرنا چاہیے. بس یوں سمجھ لیں کہ جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں کا علم حاصل ہو جائے تو باقی جگہ وہی ہیں جہاں ٹھہرا جا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ترتیل. تو فرمایا ترتیل کے ساتھ کھڑے ہو کے ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہیے، تھوڑا سا تھوڑی سی رات آرام بھی فرما لیا کیجئے. جب ان کے رنگ زرد پڑنے لگے اور پیروں پر ورم آنے لگا صحابہ کے، تو پھر حکم میں تخفیف ہوئی. ان ربک یعلم ان، آگے آیات یہ ایک سال بعد نازل ہوئی ہے، ایک سال بعد پہلے یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ جو تخفیف کی آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی سورہ مزمل کی جس میں فرض کیا گیا تہجد کو، اور جس میں تخفیف کی گئی تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی وہ بھی سورہ مزمل کی آیت ہے، لیکن وہ ایک سال بعد نازل ہوئی. ایک سال تک مجاہدہ کروایا ہے، قرآن پڑھو قرآن قرآن. آج سوچے تو صحیح، صبح ہم بیدار ہوتے ہیں، چلیں تہجد نہیں پڑھی، صبح نماز کے لیے آئے، کیا حکم دیا گیا؟ افضل یہ ہے کہ سو آیتوں کی تلاوت کرے امام فجر کی نماز میں، 60 کی کرے، 40 کی کرے کم، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زیادہ کرے، تیوال سے پڑھے جو طویل سورتیں ہیں قرآن کریم کی. قرآن سنوایا جا رہا ہے، سنو قرآن کو، کھڑے ہو کے قرآن سنو قرآن سنو، کچھ تو بات ہے. پھر ظہر میں، عصر میں، ادھر زور سے سنوایا جا رہا ہے، پھر ظہر میں آہستہ، عصر میں آہستہ، پھر مغرب میں پھر قرآن سنوایا جا رہا ہے، پھر عشاء میں پھر قرآن سنوایا جا رہا ہے. سنو کھڑے ہو کے قرآن سنو قرآن سنو، کوئی تو بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت مع اللہ جو سب سے قوی حاصل ہوتی ہے جس ذریعے سے، وہ قرآن کریم ہے. سب سے قوی نسبت، سب سے قوی تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کا جس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ قرآن کریم ہے. اور یہ خود حدیث سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بات کہی. انکم لا تقربون الی اللہ شیئا افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن. اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب نہیں ہو سکتے مگر اس چیز کے ذریعے جو خود اللہ تعالی سے نکلی ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر سے نکلی ہے وہ، یعنی القرآن، یعنی جس قرآن کریم. قرآن کریم سب سے زیادہ قرب تمہیں حاصل ہوگا تو اسی سے حاصل ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی خواب میں زیارت کی، پوچھا کہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی یہی جواب فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت ہو رہی ہے امام احمد ابن حنبل کو، نہ جانے کیا کیفیت ہوگی. امام احمد ابن حنبل ہی جانتے ہیں اس کو کیا کیفیت ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کی انہوں نے زیارت فرمائی اور یہ سوال بھی کر لیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا احمد، میرا کلام، میرا کلام قرآن کریم سب سے زیادہ قرب اسی سے حاصل ہوگا. انہوں نے خواب میں سوال کیا بفہمین او بلا فہمین، سمجھ کر پڑھا جائے تب آپ کا قرب زیادہ حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھا جائے تب زیادہ آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ فرمایا بفہمین او بلا فہمین، وہی سوال وہی جواب. سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہے تو میرا کلام ہی. محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، ایک آدمی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ اترا اور ٹرانزٹ میں تھا، ابھی اس کی اگلی فلائٹ تھی، تو وہ جو وہاں کی ایئر ہوسٹس تھی جرمن زبان بولنے والی، اس پر اس کا دل آ گیا، یہ خود جرمن زبان نہیں جانتا مگر محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. ناپاک محبت میں، ناپاک تعلقات میں یہ حال ہے کہ زبان حائل نہیں ہوئی، زبان رکاوٹ نہیں بنی محبت میں، یا بنی، ہو گیا عشق. تو جب اس ناپاک محبت میں یہ حال ہے کہ زبان رکاوٹ نہیں بن رہی، تو اللہ سے محبت میں زبان رکاوٹ بنے گی. چاہے سمجھ کر پڑھے قرآن کو یا بغیر سمجھے پڑھے، ہے تو اللہ کا کلام، ہے تو محبوب کا کلام. اور محبوب کا کلام پڑھنا، زبان سے اس کو ادا کرنا دلیل ہے محبوب سے محبت کی، ورنہ اس کا کلام کیوں پڑھے. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تین چیزیں ہیں یہاں پر، تین چیزیں. ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم کلام اللہ، اللہ کا کلام، کبھی کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور کبھی کہتے ہیں قرآن، قرآن کریم. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی خود کلام فرمائیں، خود پڑھیں اپنے کلام کو، تو یہ کلام بنتا ہے. اور خود اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس پورے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تو جب اللہ کلام فرمائے تو یہ اللہ خود پڑھے اپنے کلام کو تو کلام بنتا ہے. بندہ پڑھے تو قرآن قرآ یقرؤ سے، تکلم یتکلمو سے کلام بنے گا، اور قرآ یقرؤ جب بندہ پڑھے گا تو قرآن بنے گا، اور اگر صحابہ لکھتے ہیں وحی کو تو یہ کتاب بنے گی، کتاب اللہ، کتب یکتبو سے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کلام بھی کہا گیا ہے قرآن کریم کو، اور کلام اور متکلم میں فاصلہ نہیں ہوتا. یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان سے نکل رہے ہیں، ان الفاظ میں اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے کہ اس سے ہو کر یہ الفاظ نکل رہے ہوں، نہیں، براہ راست ان الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے نکل رہے ہیں، تلفظ ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، بس سمجھ لیجئے. اسی طرح کلام، کلام اور متکلم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ کلام قرآن کریم اللہ سے جڑا ہوا ہے، کلام میں اور اس میں کوئی فاصلہ. متکلم کون ہے؟ اللہ. جب قرآن کریم کلام ہے، متکلم اللہ ہوئے. بھائی کلام کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو کوئی بولے، کلام کرے. کلام وہی کرتا ہے جو متکلم ہو، کلام کے لیے متکلم ہونا ضروری ہے. تو کلام کے متکلم اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور کلام اور متکلم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. لہذا اس کلام کے ساتھ جو جڑ گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کلام کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ متکلم کے ساتھ جڑ گیا. اس لیے فرمایا گیا صبح بھی آؤ بیدار ہو کر زیادہ قرآن سنو، ظہر میں آہستہ سنو، عصر میں آہستہ سنو، مغرب میں پھر آواز سے، بلند آواز سے قرآن سنو، اور پھر عشاء میں پھر بلند آواز سے قرآن سنو، اور اللہ تمہیں توفیق دے تو کھڑے ہو کر پھر قرآن پڑھو تہجد میں، جتنا ہو سکے، جتنا تمہیں یاد ہو اتنا ہی پڑھ لو. فقرأوا ما تيسر من القرآن، جتنا آپ کو یاد ہو اتنا پڑھ لیا کیجیے، جتنا آسانی ہو سکے. تو جب ایک سال کا مجاہدہ ہو گیا، روایات میں آتا ہے صحابہ کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیروں پر ورم رہنے لگا، تو اس حکم میں تخفیف ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. ہاں ہاں آپ کا رب جانتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، قریب قریب آپ تہائی رات تک آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے اس بات کو، ہمیں معلوم ہے قریب قریب تہائی رات تک آپ کھڑے رہتے ہیں. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، یا آدھی رات یا تہائی، اس کا تہائی حصہ. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تہجد پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اپنی جگہوں پر تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی، واللہ یقدر اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی مقدار تو اللہ ہی مقدر فرماتے ہیں. دیکھ لیجئے، کبھی دن بڑے ہو گئے، کبھی راتیں بڑی ہو گئیں، دن چھوٹے ہو گئے راتیں بڑی ہو گئیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو گئیں دن بڑے ہو گئے، اللہ ہی مقدر فرماتے ہیں اس کو. تو فرمایا علیما ان سیکون منکم مرضا، ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ مجاہدے کا یہی حال رہا تو آپ میں سے کچھ لوگ، صحابہ میں سے کچھ لوگ بیمار ہو جائیں گے. اور پھر وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تو ہیں جو دن میں کام کاج کے لیے ان کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلتے پھرتے ہیں. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی روزی تلاش کرتے ہیں. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک طبقے کو آگے جا کر جہاد کے بھی فریضہ انجام دینا ہے. ابھی تو مکی زندگی چل رہی ہے لیکن آگے تو یہ آنا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب یہ ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کیجیے، جتنا آسانی ہو، جتنا طبیعت میں بشاشت ہو اتنا پڑھ لیجیے. اور تہجد کی فرضیت اٹھ گئی لیکن تنفل یعنی اس کا نفل ہونا تو برقرار رہا، اور ترغیب دی جا رہی ہے فقرأوا ما تيسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کیجیے، جتنا آسانی اور بشاشت سے ہو سکے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرضیت ختم ہوئی تہجد کی، امت کے پہلے طبقے نے سارا مجاہدہ جھیل لیا. ہم سے بھی کہا جاتا کہ جو اب بالغ ہونے کے بعد جو بھی مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا مسلمان ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہو، تو ایک سال تک وہ ایسے ہی تہجد پڑھے، پھر ایک سال بعد اس کا مجاہدہ ختم ہوگا. یا بالغ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ایک سال تک وہ اسی طرح تہجد پڑھے، تہائی رات تک تہجد میں کھڑا رہے، قرآن پڑھتا رہے. یہ مجاہدہ ان لوگوں نے جھیل لیا، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی الحمدللہ، ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. انہوں نے تو اس کو بھی نبھایا اور ہم جو آسانی ہے اس سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، دیکھو فلاں فلاں شخص کی طرح مت بننا ہے عبداللہ. کانا یقوم اللیل، پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا، فترہ کا قیام اللیل، پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا. تم ایسا مت کرنا. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر تہجد نہیں پڑھ رہے، تو ایسے الفاظ فرمائے ان کی غیر موجودگی میں، فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کانا یقوم اللیل، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد بھی پڑھتا ہوتا. یہ الفاظ جب پہنچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ایسے دل پہ جا کے لگے، ایسے دل پہ جا کے لگے. نعم الرجل عبداللہ لو کانا یقوم اللیل، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد بھی پڑھتا ہوتا. بس پھر زندگی بھر تہجد نہیں چھوٹی، ان الفاظ میں ایسا اثر تھا. اور بزرگوں کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے, دعا کا درجہ رکھتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا بزرگوں سے چلتے ہوئے رخصت ہوتے وقت کہ نصیحت فرما دیجئے, یہ نصیحت جو کرتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس نصیحت کا؟ کچھ سوچ کر ہی نصیحت کرتے ہیں. نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں یہ اس میں پیدا فرما دے. تو یہ جو نصیحت ہے یہ دعا کا درجہ رکھتی ہے. تو بس بھائی, جن لوگوں پر فرض کی گئی تھی انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا. اب تو ہمارے لیے نفل ہے بھائی, اس سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. رعایت کر دی گئی, چلو بھائی تم نماز کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو, کچھ دیر تم استغفر اللہ ہی پڑھ لو, کچھ تسبیحات پڑھ لو, لیٹے لیٹے دعائیں مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, تو بھی تم تہجد گزار ہو جاؤ گے. اور تہجد ہے کیا؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا. کریں تو صحیح, ہم سارے گناہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی, ان ناشئ جملہ اسمیہ سے جو دوام پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا, نیند کو چھوڑ کر, بستر کو چھوڑ کر رات کو اٹھنا, ہی اشد وطا, یہ بہت زیادہ کچلنے والی چیز ہے. واقوى مقیلا, اور زبان سے صحیح صحیح بات نکالنے میں بہت زیادہ معاون چیز ہے. دو چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا, کچلنے کا ذکر فرمایا کہ بہت زیادہ کچلنے والی چیز ہے یہ رات کو کا اٹھنا, تہجد کا اٹھنا, اور زبان سے صحیح بات نکالنے میں بہت معاون چیز ہے. اور یہی دو چیزیں تو ہیں. کچلنے سے کیا مراد ہے؟ نفس کو کچلنے والی چیز ہے تہجد کا اٹھنا, یہ مراد ہے. یہاں نفس کا ذکر نہیں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے, مراد وہی نفس ہے کہ یہ رات کا اٹھنا بہت کچلنے والا ہے نفس کو. زبان سے کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی جھوٹ نکلتا ہے, کسی کو گالی دے دی, کوئی بچنا چاہتا ہے تہجد کا اہتمام کرے. صاف اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان موجود ہے, پکا اور ٹھکا, اس میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا, کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بتایا ہوا نسخہ ہے, دنیا کے کسی حکیم اور طبیب کا نہیں ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ تیر بہدف نسخہ ہے, تیر بہدف, کہ نفس تمہارا تم سے جو چاہتا ہے گناہ کرا لیتا ہے. جب چاہا اس نے بد نظری کروا لی, جب چاہا اس نے تم سے جھوٹ بلوایا, جب چاہا تم سے کہا گانے سنو, تم نے گانے سن لیے, جب چاہا یہ کہا کہ دل میں گندے خیالات پکاؤ, تم نے دل میں گندے خیالات پکا لیے. جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے گناہ کرا لیتا ہے. بچنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا رات کو اٹھو, اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھو, تہجد پڑھو, تہجد کی عادت ڈالو, پھر دیکھو. تو یہ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, بہت زیادہ کچلنے والا ہے رات کو اٹھنا. واقوى مقیلا, اور صحیح صحیح بات نکالنے میں زبان سے بہت معین اور معاون ہے صحیح صحیح بات نکالنے میں. جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, کسی کو ہم گالی نہ دیں, غلط باتیں نہ زبان سے نکلیں, لغو, فضول گوئی, ان تمام چیزوں سے نجات دلانے والی یہی نعمت ہے تہجد کی. اور اہل علم کے لیے تو خاص فرمایا گیا, امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بھلا وہ شخص جو رات کے پہروں میں اٹھ کر اور قانتن آنا اللیل اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, ساجدن وقائما, کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی قیام کرتا ہے, یحذر الآخرہ, وہ آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربی, خوف اور امید دونوں چیزوں کو جمع کیا. یہی ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے, مل ایمان یا رسول اللہ, قال الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. معلوم ہوا یہ شخص جو تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربی, اور اپنے اور آخرت سے ڈر بھی رہا ہے لیکن اللہ سے امید بھی ہے کہ نہیں نہیں میرا رب بہت کریم ہے, انشاءاللہ میں بخشا جاؤں گا. دونوں چیزیں ہیں, ڈر بھی ہے امید بھی ہے, بس یہ پکا ایمان ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی, اور آگے فرمایا یہ اہل علم کی نشانی ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, یہ تو بتائیے بھلا, یہ تو بتائیے ان سے, یہ پوچھئے تو صحیح, اس ال کے معنوں میں ہے, پوچھئے تو صحیح ان سے کہ کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اہل علم کا ذکر کرنا تہجد کے ساتھ یہ نشانی ہے کہ اہل علم کو تہجد کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بیانات کرتے ہیں, ان کی زبان سے صحیح صحیح بات نکلے, کہیں ایسا نہ ہو ایسی باتیں نکلنا شروع ہوں جو گمراہی تک پہنچا دیں لوگوں کو. صحیح صحیح بات نکالنے میں انتہائی معین اور مددگار ہے اور تہجد کی نماز. اور دوسری بات کہ نفس کو کچلنے والی چیز ہے, کہیں نفسانیت نہ آ جائے تو نفس کو کچلنے والی چیز ہے تہجد, اس لیے اہل علم کے ساتھ خاص اس کو جوڑا ہے. لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آنَاءَ اللَّيْلِ, کیا ہے؟ لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. یہ جو اہل کتاب کے اندر, اہل ایمان کے اندر دو گروہ ہیں, ایک وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے, ایک وہ ہے جو نہیں پڑھتا, تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. فرمایا لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. ہاں یہ برابر نہیں ہے, امت کے اندر دو طبقے ہیں, ایک تہجد پڑھنے والا اور ایک جو نہیں پڑھتا. تو یہ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اتنی تہجد پڑھتے ہیں, اتنی نمازیں کہ ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تہجد گزار ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, یہ قرآن میں ہم نہیں بیان فرما رہے, ان کی یہ نشانی کہ میرا ایک نبی آئے گا اس کے ایسے صحابہ ہوں گے جو رات کو نیند چھوڑ کے تہجد میں کھڑے ہوں گے, تم کو کیا معلوم کہ کیا لوگ ہوں گے وہ. تو فرمایا یہ میں نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے, اللہ فرماتے ہیں, اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے یہ بات. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, یہ وہی صحابہ کے بارے میں آئے تھے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, صحابہ رات کو بہت کم سوتے ہیں, اور جب رات کا جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو استغفار کرنے لگتے ہیں, اللہ معاف فرمائیے, اللہ معاف فرمائیے. صحابہ کی صفات میں بیان فرمایا گیا کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں, تہجد میں مشغول رہتے ہیں. نیک لوگوں کی صفات میں بیان فرمایا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہے وہ نیک بندے کون ہیں جو رات ایسے گزارتے ہیں کہ سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. نیک بندوں کی والمستغفرین بالاسحار, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یہ صفات بیان فرمائی گئی نیک بندوں کی. یہ صابر ہیں, قانت, عبادت کرنے والے ہیں, صحیح بات بولنے والے ہیں, صادقین ہیں اور منفقین ہیں, خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں. اور ایک آخر میں سب سے بڑی صفت کو آخر میں لائے, والمستغفرین بالاسحار, آخر راتوں میں جب تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت قریب ہوتا ہے, فجر کی اذانوں کا اور رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, اس وقت استغفار کرتے ہیں, یا اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. یہ ساری آیات تہجد کے بارے میں. سیماؤم فی وجوہہم من اثر السجود کی بھی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے, تہجد پڑھتے ہیں تہجد, اس لیے بس کتنا بات 5:00 بس, یہ دیکھیے مغرب کا وقت ہو گیا اور اب عشاء کا وقت, 2 بعد عشاء کا وقت ہو جائے گا, 7:45 عشاء نماز. کتنی راتیں چھوٹی ہو گئیں, بڑی ہو گئیں راتیں, دن چھوٹے ہو گئے. یہ اللہ کی نعمت ہے, گویا اللہ اعلان فرما رہے ہیں میرے بندے اب تو میں نے رات کو بڑا کر دیا, تو کتنا ہی مصروف صحیح, تیری نیند تو پوری ہو جائے گی, تھوڑا سا اٹھ کے میرے آگے کھڑا تو ہو جا, کچھ نہیں تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو استغفر اللہ ہی پڑھ لے 3 تجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا, لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے. وہ میواتی لوگ کہا کرتے تھے شب درمیان رب مہربان, شب درمیان رب مہربان, رات بیچ میں ہے بس اللہ تعالی اللہ مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے یہی فرمایا تھا جب انہوں نے قصور کا اعتراف کیا کہ ہم نے ڈالا اپنے بھائی کو یوسف کو کنویں میں, ہم سے غلطی ہوئی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, ہمارے لیے ہے ہمارے والد, ہمارے لیے استغفار کر لیجئے, اللہ سے مغفرت طلب کیجئے, بے شک ہم ہی خطاوار تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ لیجئے تہجد کی ایک اور فضیلت آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے, فرمایا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم, میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں یہ اس سے مراد تہجد کا وقت ہے, گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے, شب کی ہر پچھلی پہر وہ لبے بام آتے ہیں. کچھ تو بات تھی, کچھ تو مزہ تھا. محمد ابن منقدر نے ایک دفعہ فرمایا اب تو دنیا میں صرف 3 مزے باقی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات یاد آئی ہے. محمد ابن منقدر بہت بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں اب تو دنیا میں صرف 3 لذتیں باقی ہیں, ایک اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے کی لذت, نمبر 2 نماز کی لذت, نمبر 3 تہجد کی لذت. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, وہ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں رات کے آخری حصے میں, پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں. حل میں مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, تہجد کے وقت یہ روز اعلان ہو رہا ہے, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں, کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کے رزق میں وسعت دوں. میں نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو, میں نے اپنی آنکھوں سے, کچھ نہیں تھا اس کے پاس, تہجد کا اہتمام کیا, آج 1 crore ہے. ارے بھائی اٹھ کے, اللہ فرما رہے ہیں اٹھ کے مانگو, کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دیتا ہوں, اٹھو تو صحیح, مانگو تو صحیح. وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, وہ تو وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شب آخر میں تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر, پہلے آسمان پر. لیکن ہمارا یہ حال ہے, صبح ہی سے انتظار شام ہے, صبح ہی سے انتظار شام ہے. صبح ہوتی ہے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اب شام ہوگی, پھر رات ہوگی, اور پھر ہم سوئیں گے, اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے. اس کی لذت جو ہے نا, اس کا صبح سے انتظار ہے کہ اب وہ لذت ہمیں ملے گی رات کو کھڑے ہونے کی, تہجد میں اٹھنے کی. جن کو یہ لذت حاصل ہو جائے ان کا یہ حال ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ اللہ کیا حضرت تھانوی کے پاس آ کر, سازگار اب گردش ایام ہے, دور میں ہشتاد سالہ جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے. فیض ہے یہ کس ولی وقت کا, اب میرا جو شعر ہے الہام ہے. فیض ہے یہ کس ولی وقت کا, اب میرا جو شاعری تو میں پہلے بھی کرتا تھا لیکن اب تو الہام ہو رہا, الہام. اب میرا جو شعر ہے الہام ہے. تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی, ہم کسی کے مرید نہیں ہوئے تھے اور کسی کو اپنا شیخ اور بڑا نہیں بنایا تھا, تو ہر طرف دوڑتے تھے, بڑی بے سکونی کی زندگی تھی. تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی, قید میں آرام ہی آرام ہے, قید میں آرام ہی آرام ہے. اب قید میں آ گئے ہیں, تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی یہ کیفیات, یہ لذات, یہ نعمتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. مغرب کے وقت کی دعا پڑھ لیجئے بھائی. اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی. یہ مغرب کے وقت کی خاص دعا ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, مسنون دعا ہے.